نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. محترم حضرات اور آگے آ جائیے. یہ آیت میں نے 28 پارے کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالی نے ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جو ہمارے لیے بہت لازم ہے, ضروری ہے اور بڑے فوائد ہیں اس کے اندر. تفصیل انشاءاللہ اس کی آتی رہے گی. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن اور ہر مومنہ کو, چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو, یہ حکم دیا ہے خصوصیت سے کہ توبو اللہ توبتن نصوحا. پہلے تو فرمایا یا ایوہ الذین آمنو, اور اس کا مطلب تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا, جو بھی قرآن کریم پر ایمان لایا, اس کو یہ حکم ہے. عورتیں بھی ایمان لاتی ہیں, مرد بھی ایمان لاتے ہیں, بوڑھوں کا بھی ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر اور جوانوں کا بھی. اسی طریقے سے جہاں بھی ہوں, جس جگہ بھی ہوں, ایمان والے پورے عالم میں اور جس زمانے میں ہوں, ان سب کے لیے یہی حکم ہے کہ توبو اللہ توبتن نصوحا, کہ تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو, پکی توبہ کرو, اپنے گناہوں سے تم اللہ کے سامنے توبہ کرو. اور پھر اس کے بعد اس توبہ کے اوپر جو فائدے آخرت کے اور دنیا کے مرتب ہونے والے ہیں ان کو بیان کیا. میں اس موضوع کو انشاءاللہ ذرا تفصیل سے عرض کروں گا تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے توبہ کرنے کی, اور ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک گناہگار ہے, اور بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہے. ذرا بھی اگر ہم غور کریں کہ ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں اور کتنا وقت ہم اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, تو نتیجہ ہمارے سامنے فوراً آ جائے گا. اور یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہر بندے پر, ہر بندی پر, ہر وقت, ہر لمحے نازل فرمائی ہیں اور فرما رہا ہے. کتنی نعمتیں اس کی ایسی ہیں کہ جو ہمیں بغیر مانگے مل گئیں, اور کتنی بے شمار نعمتیں اس کی ایسی ہیں کہ جو ہم مانگتے ہیں مل جاتی ہیں. اس نے دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا, محض اپنے فضل و کرم سے دیا. عزتیں اس نے عطا فرمائی, رزق اس نے عطا فرمایا, صحت و تندرستی اس نے عطا فرمائی, اور ہماری حاجتوں کو پورے طریقے سے پورا فرمایا. اولاد ہمیں عطا فرمائی, گھر بار ہمیں عطا فرمایا, سکون ہمیں عطا فرمایا. کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو میں نے چند ذکر کی ہیں, اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور بے شمار نازل ہو رہی ہیں. ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری اور اطاعت شعاری کے اندر زندگی گزارتا, لیکن اس نے اجازت دے دی کہ تم اپنی حاجتوں کو پورا کرتے رہو. کتنا بڑا انعام ہے. اس کے باوجود اس نے صرف اتنا فرما دیا کہ چند باتیں ہیں ان کی پابندی کرو. مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اللہ تعالی کی فرض عبادت اور واجب عبادتوں کو تم پورا کرو. یہ اچھا ہو گیا. آرام سے نہیں، ذرا سب سامنے ہوں گے. آرام تو صاحب کو جنہوں نے یہ انتظام دیا. اب ذرا اچھے طریقے سے سب سمجھ بھی لیں گے، آواز بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے، خصوصاً اس زمانے میں، کہ ہم نے اپنی اس عمر عزیز کا اور اس قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی کے لیے وقف کر دیا. ہمارا یہ حال ہے، نعمتیں اتنی بے شمار اور گناہ ہمارے اتنے زیادہ. یہ تو محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سے کسی نعمت کو چھینا نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے وہ دیتا رہا اور دیتا رہے گا انشاءاللہ. یہ ہماری اتنی بدبختی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے اور جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا تھا ان میں ہم نے اپنی زندگی پورے طریقے سے لگا دی. جن چیزوں کا اس نے حکم دیا تھا وہ ہمارے پاس سے ہو کر نہیں گزرتے. موٹی سی چیز ہے نماز، کون انکار کر سکتا ہے اس کا جس کے اپنے فضائل بے شمار ہیں. لیکن ہم نے اپنے گھروں سے نماز کو نکال دیا، اپنے گھروں سے اللہ کے ذکر کو نکال دیا، اپنے گھروں کے اندر تمام کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. لگا لیجیے کہ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں. اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، ایک دن کی 24 گھنٹے کی زندگی کا، اور میں یہ جائزہ ہر جگہ پیش کیا کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. 24 گھنٹے نہایت قیمتی گھنٹے ہیں ہماری عمر کے، اتنے قیمتی گھنٹے ہیں یہ 24 گھنٹے، ایک دن اور ایک رات، کہ اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی عوض نہیں ہے. یہ 24 گھنٹے جو اللہ نے ہمیں دیے محض اپنے فضل و کرم سے، صحت و تندرستی کے ساتھ دیے، عافیت و سلامتی کے ساتھ دیے، رزق کی فراخی کے ساتھ دیے، اہل و عیال کے اندر سلامتی کے ساتھ دیے اور بہت سی عزتوں کے ساتھ دیے، یہ 24 گھنٹے ہمارے عام طور پر اس معاشرے میں جو گزرتے ہیں، ذرا جائزہ لے لیجیے اس میں سے کتنے گھنٹے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، اور کتنے گھنٹے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے اور اس کی مخالفت اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ایک سرسری جائزہ سامنے آ جائے گا. صبح کو ہم بیدار ہوتے ہیں، کس وقت بیدار ہوئے یہ جانتا ہے اور ہر شخص جانتا ہے. گویا بیداری کے ساتھ ہم سب کو نمازی بنائے، ہمارے اہل و عیال کو نمازی بنائے. عام طور پر یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے اس طریقے پر کہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے، جماعت کی طرف نہیں آتے، اگر اٹھ بھی گئے تو جماعت کی طرف نہیں آتے، اور اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے. بیدار ہو رہے ہیں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہمارے اوپر ہے، نازل ہو رہی ہے. یہ اللہ محفوظ رکھے. اس کا خیال تک بھی اکثر نماز ہم نے نہیں پڑھی اور توبہ کر لے، بندہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. نماز کو پڑھے، قضا پڑھے، اس کا بھی خیال نہیں آتا. نماز کو تو چھوڑیے، اپنے الٹے سیدھے کام کیے اور اس کے بعد اپنے اپنے کاموں کی طرح روانہ ہو گئے ناشتہ کر کے. ناشتہ کس نے دیا؟ کس نے اس کے ہضم کرنے کا اور کھانے کا کھانے کی توفیق عطا فرمائی, کس ناشتے سے ہمارے کہ دن بھر ہم اس سے کام کرتے, کس نے پیدا فرمایا, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بس اپنا حق سمجھ کے ناشتہ کیا کہ ہمارا حق تھا, اور وہاں سے نکلے اور چلے گئے. باہر جا کر کتنا وقت گزارا اور کس حال میں گزارا, ہر ایک جائزہ لے لے. شام کو واپس آ گئے, رات کو واپس, کے سامنے بیٹھ گئے. جیسا کہ میں بار بار آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں اور برابر یہ کہتا رہوں گا جب تک کہ آپ اپنے گھر, اس وقت تک کہتا رہوں گا, اس شیطانی چرخے کے سامنے یعنی ٹی بی کی بیماری کے سامنے ایک لمحے میں ایک گناہ کبیرہ مل جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں ایک گناہ کبیرہ مل جاتا ہے تمام دیکھنے والوں کو. بتائیے کیا کر رہے ہیں ہم, 12 بجے تک, 1 بجے تک, یا جب تک بھی یہ شیطان چلتا ہو, اس وقت تک ہم نے کتنے گناہ جمع کر لیے, اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اور روز کا یہی معمول ہے, ایک سیکنڈ میں ایک گناہ کبیرہ, ایک لمحے میں ایک گناہ کبیرہ, ایک منٹ میں 60 گناہ کبیرہ. اب ایسی حساب لگاتے چلے جائیے, 6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا حساب لگا لیجئے, کتنے سیکنڈ بنتے ہیں, کتنے گناہ کبیرہ ہو گئے. کسی نے سمجھا اس کو گناہ کبیرہ؟ کسی نے سمجھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کسی نے غور کیا اس پر کہ دن بھر اللہ نے ہمارے ساتھ نعمتوں کا معاملہ کیا, اب آ کر ہم کہاں پر بیٹھ گئے؟ کوئی اس کی طرف غور نہیں کرتا. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیجئے, پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا وقت اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور کتنا وقت شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, پتہ چل جائے گا. ایک اس کا میں بتایا دیتا ہوں, بمشکل اگر نماز پڑھتے ہیں پابندی سے, بمشکل 5 وقت کی نماز ہو, بمشکل اس کو تو نکال دیجیے. اس کے بعد پھر کیا ہو رہا ہے ذرا سوچ لیجیے. تو مقصود میرے کہنے کا یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک گناہگار ہے, اور اس زمانے میں تو گناہوں کا ایک پٹارا میری کمر پر لادا جا رہا ہے, ایک پٹارا لاد کر لے جا رہے ہیں. کیا ہمیں ضرورت نہیں اس بات کی کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اللہ تعالی سے اور توبہ کریں اس کے سامنے؟ پہلے لوگ اتنے محتاج نہیں تھے, اتنے ضرورت مند نہیں تھے توبہ کرنے کے جتنے اس زمانے میں. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں کہ جو انسان کو اور خصوصاً مومن کو گناہوں کی غلاظت میں دھکیل دیں بلکہ غرق کر دیں, یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. تو پہلے لوگ اتنے ضرورت مند نہیں تھے توبہ کرنے کے کہ جتنے ہم ضرورت مند ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کو فرما رہا ہے, جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی اور ہمیں بھی اور ہمارے بعد آنے والوں کو بھی, توبو الی اللہ توبتا نصوحا, کہ تم سب کے سب اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن, اپنی امت کے بارے میں فرمایا تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے, اور خطاؤن کے معنی آپ سمجھ جائیں گے یعنی زیادہ خطا کار ہے. پھر آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہے, بہترین خطا کار وہ ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے گناہ تو سرزد ہوں گے کیونکہ ہم بشر ہیں, نبی نہیں ہیں, ہم امتی ہیں, ہم نبی نہیں ہیں, فرشتہ نہیں ہیں, اس لیے گناہ تو ہم سے سرزد ہوں گے اور ہوتے رہیں گے. لیکن ان گناہوں کو باقی رکھنا اور برقرار رکھنا یہ مومن کا کام نہیں. مومن کا کام تو یہ ہے کہ وہ کثرت سے توبہ کرتا رہے, گناہ سرزد ہوا توبہ کر لی, سچی توبہ کر لی, پھر سرزد ہوا پھر سچی توبہ کر لی, پھر سرزد ہوا پھر سچی توبہ کر لی. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ ہے جو اس پر عمل کرے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو اور وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, اور پھر وہی گناہ سرزد ہو گیا پھر توبہ کر لے پھر معاف فرما دیں گے, پھر سرزد ہو گیا پھر توبہ کر لے معاف فرما دیں گے. فرمایا اگر دن میں 100 مرتبہ گناہ ہو اور 100 مرتبہ توبہ کر لے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو جمع کر کے نہ رکھنا چاہیے, یہ نہ سوچنا چاہیے کہ جب بڑھاپا آئے گا تو اس وقت ہم توبہ کر لیں گے. ہے ہمارے بعض بھائیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے اس کے اندر خوب مزے اڑا لو, خوب آزادانہ زندگی یعنی اپنی زندگی شیطان کی نظر کر دو, جب بڑھاپا آئے گا اس وقت توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. پہلے تو یہی سوچے کہ بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں, پہلا سوال تو یہی ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جو جوانی میں عین عالم جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, بوڑھے کم مرتے ہیں جوان زیادہ مرتے ہیں. دنیا کی تاریخ کا جائزہ ہی یہی ہے کہ جو بڑھاپے تک پہنچ گئے وہ لوگ کم مرتے ہیں, جوانی کے عالم میں لوگ زیادہ مرتے ہیں اور بچپن میں اس سے بھی زیادہ مرتے ہیں. یہ جائزہ ہے دنیا کی تاریخ کا. لہذا بوڑھا ہونا تو بعد کی چیز ہے, وہ پہنچیں گے بھی بڑھاپے تک یا نہیں, پھر کیوں اس کے اندر تاخیر کی جاتی ہے؟ پھر یہ خیال ہوتا ہے بعض کو کہ اب ہم توبہ کر لیں گے بعد میں وہ اس پر ہم برقرار نہیں رہ سکتے, توبہ ٹوٹ جائے گی پھر ہم سے وہ گناہ سرزد ہو جائے گا, کیا فائدہ, لہذا اکٹھی توبہ کر لیں گے بعد میں. یہ ہمارے بھائیوں کے خیالات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیے ہیں, اور یہ کوئی غلط خیال نہیں ہے, آتے ہیں یہ, شیطان ایسے خیال ڈالتا ہے. تو ان کے لیے یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی عرض کر دی کہ ایک گناہ 100 مرتبہ ہو دن میں 100 مرتبہ توبہ کر لو, اللہ کے یہاں پاک و صاف رہو گے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. تم خطا کار ہو اللہ معاف فرمانے والا ہے. خطا کار کا کام یہ ہے کہ گناہ ہوا توبہ کر لی, پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لی. معاف فرمانے والے کا کام یہ ہے کہ 1000 مرتبہ وہ توبہ کرے وہ معاف فرما دے گا. اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہمیں توبہ کی ہے, کیونکہ ہم سب کے سب خطا کار ہیں گناہگار ہیں, اور ہماری زندگی گناہوں میں آلودہ چل رہی ہے. اس لیے میں ذرا اس کو تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارے گھر والوں کو توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی. فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کے سامنے تم سب کے سب توبہ کرو, اور توبہ بھی کیسی ہو, سچی توبہ. سچی توبہ کا مطلب بیان کروں گا انشاءاللہ جو شریعت میں اور حدیثوں میں آیا ہے. یعنی توبہ اس کو نہیں کہتے کوئی بات غلط زبان سے نکل گئی ہے توبہ توبہ توبہ, گالوں کو پیٹ لیا کانوں کو پکڑ لیا اور زبان سے کہہ دیا توبہ توبہ, یہ توبہ سچی توبہ نہیں ہے. عام طور پر خواتین ایسا ہی کرتی ہیں کہ کوئی غلط کام کر لیا کوئی غلط بات کہہ دی اور اس کے بعد اس طرح زبان سے اپنے گالوں کو پیٹ کر اپنے کانوں کو پکڑ کر توبہ توبہ کہہ دیا, یہ سچی توبہ نہیں ہے, یہ توبہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی. توبہ جو مقبول ہوگی وہ سچی توبہ ہوگی. سچی توبہ کا مفہوم آج میں بیان کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے, اس کو محفوظ رکھیں, اور خدا کرے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. یاد رکھیے اللہ تعالی قادر مطلق ہیں, غفار ہیں, ستار ہیں. ہم کیا پوری مخلوق کے گناہوں کو معاف فرمانا چاہیں تو ایک لمحے میں معاف فرما سکتے ہیں؟ ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کا دریائے مغفرت یعنی اس مغفرت کا سمندر ہر وقت موجزن ہے, ہر وقت اس کے اندر موجیں اٹھ رہی ہیں. پوری مخلوق جو اس عالم کے اندر یا کائنات کے اندر موجود ہے اگر وہ سب کو معاف فرمانا چاہیں تو ایک لمحے میں معاف فرما سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس یقین کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں معاف فرما دیں گے، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ سرزد ہو گیا ہے آدمی اس گناہ کی وجہ سے شرمندہ ہو، اپنے دل میں وہ نادم ہو، ندامت اس کو ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، شرم ساری ہو رہی ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ شرمندگی ہر مومن کے دل میں آتی ہے، وہ دوسری بات ہے کہ وہ اسے دبا دے، یا دوسری بات ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس جو گناہ نہیں سمجھے گا تو شرمندگی نہیں آئے گی، گناہ سمجھے گا تو ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ شرمندگی آتی، بشرطے کہ وہ گناہ سمجھے۔ شاید میں نے آپ کے ہی سامنے بیان کیا تھا یا کہیں اور بیان کیا تھا، کورنگی میں دو سال پہلے رمضان شریف میں نوجوان آئے اعتکاف میں بیٹھ گئے، مومن نوجوان تھے، ایمان نے تقاضا کیا اور وہ اعتکاف میں آ کر بیٹھ گئے۔ جس مسجد کا یہ واقعہ ہے وہاں پر میرا شاگرد امام ہے، اسی نے مجھے سنایا ہی، اس نے سنایا کہ میں ایک نوجوان کے پاس گیا حالت اعتکاف میں، اور میں نے اسے کچھ دین کی باتیں بتائیں، وہ تو چیخیں مار کر رونے لگا۔ کیوں رونے لگا؟ شرمندگی کی وجہ سے، کہ وہ گناہگار تھا، باتیں سن کر اس پر اثر ہوا اور چیخیں مار کر رونے لگا۔ وہ کہتے میں گھبرا گیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں میں نے 35 خونے ناحق کیے ہیں، 35۔ اللہ محفوظ رکھے حضرت، 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 35 خونے ناحق کیے ہیں اور میں پریشان ہوں کہ میرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، میں پریشان ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ لمبا قصہ ہے، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں جو ایمان ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے اس پر کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس پر شرمندہ ہو۔ ہماری اردو میں کہتے ہیں میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے، یہ ضمیر ملامت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایمان کا جو شمع ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے، وہ مجبور کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ برا کام کیا، بس اس کے اندر شرط وہی ہے کہ وہ اس کو گناہ سمجھے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر اس سے ابھی میری بحث نہیں، انشاءاللہ بعد میں کروں گا، اس وقت میں نہیں کرتا اس سے بحث۔ تو مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے گناہ کے صادر ہو جانے پر۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ دولت عطا فرمائی ہے، یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ لہذا سب سے پہلی شرط تو یہی ہے تو سچی توبہ کے لیے کہ اپنے اس گناہ پر اسے ندامت ہو، شرمندگی ہو، بیٹھ جائے تنہائی میں، غور کرے اس گناہ پر، اور پھر اس گناہ کے اوپر جو سزا حدیثوں میں اور قرآن میں آئی ہے اس کو بھی سمجھے، یقیناً اس کے دل پر اثر ہوگا، شرمندگی ہوگی، بلکہ بعض اوقات یہ شرمندگی اس کے آنسو بہا دے گی، گناہوں کی وجہ سے آنسو نکلنے لگیں گے۔ اگر 2 آنسو بھی نکل آئے ایسی صورت میں بیڑا پار ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے دو قطرے آنسو کے نکل آئے وہ آنکھ یعنی وہ شخص جہنم میں کبھی نہیں جائے گا, اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر دو آنسو نکل آئے. اور یہ اللہ کے خوف کی ہی وجہ سے توبہ کرنے والا جو شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے, اس کے بعد اس کے آنکھوں سے دو قطرے آنسوؤں کے نکل جاتے ہیں, تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور قرآن کریم بھی فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دو جنتیں دے گا. تفصیل اس کی بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ خوف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ دو آنسو نکلے, بس یہ دو آنسو بعض اوقات عمر بھر کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں, عمر بھر کے گناہوں. لہذا پہلی چیز تو یہی کہ شرمندگی ہو, یعنی ڈھٹائی نہ ہو, ڈھیٹ پن نہ ہو, یعنی یہ بات نہ ہو کہ ہاں بھائی ہم نے کر لیا یہ گناہ, جس کا جو دل چاہے کرے, یہ ڈھیٹ پن ہے. اور ڈھیٹ پن جو ڈھٹائی جن لوگوں میں ہوتی ہے اللہ تعالی نے ان کے معاف نہ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے, جو ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرے ڈھیٹ بن جائیں گناہ کرنے میں. تو حدیث بخاری کے اندر آیا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. چنانچہ بخاری کی حدیث میں ہے کل امتی معافن الا المجاہرون, میری پوری امت کی معافی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے میری پوری امت کو, لیکن ڈھٹائی سے گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائیں گے. ڈھٹائی سے گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی وجہ سے اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں, کیونکہ وہ ستار بھی, پھر کیا اس نے گناہ پھر پردہ پوشی کر لی, لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوا پھر گناہ کیا پھر پردہ پوشی کر لی. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور آپ کی برکت ہے, اس لیے کہ یہودی جس زمانے میں تھے یعنی حضرت یہ بنی اسرائیل کا جو دور ہے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی نے گھر میں چھپ کر کوئی گناہ کیا ہے تو صبح کو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ملتا تھا, اس طریقے سے بڑی رسوائی ہوتی تھی, چھپ کر گناہ کر رہا ہے لیکن دروازے پہ لکھ دیا گیا. یہ تو اس امت پر اللہ نے رحم فرمایا کہ گناہ کرتی رہتی ہے وہ پردہ پوشی فرماتے رہتے ہیں. عام طور پر تین مرتبہ کے گناہ کے بعد پردہ پوشی نہیں فرماتے, جیسا کہ حضرت فاروق اعظم سے منقول ہے کہ ایک شخص ایک مجرم ان کے پاس لایا گیا, انہوں نے اسے سزا دینے کے لیے اٹھایا اپنا کوڑا, اس نے کہا امیر المومنین پہلی مرتبہ یہ گناہ ہوا ہے آئندہ نہیں کروں گا. فرمایا غلط کہتا ہے, اللہ تعالیٰ تین مرتبہ تک گناہ کو چھپا لیتے ہیں, تو نے تین مرتبہ پہلے کر لیا ہے اب وہ ظاہر ہوا ہے اور سزا دی اس کو. تو بہرحال پردہ پوشی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, لیکن بعض ہم میں ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ اس پردہ پوشی سے فائدہ نہیں اٹھاتے, صبح کو اپنے دوستوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں یا گناہ کر کے جاتے ہیں ان کی مجلسوں میں اور جا کر بڑے فخر یا انداز میں کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں, میں یہ کام کر کے آیا ہوں, میں یہ کام کر کے آیا ہوں. یہ ہیں ڈھیٹ لوگ, ان کے اندر ڈھٹائی ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کی پردہ پوشی کو ختم کر دیا, چاک کر دیا, پردے کو چاک کر دیا. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے ڈھیٹ لوگوں کی معافی نہیں ہوگی. تو معافی تو ہو جاتی ہے ہر ایک کی حضرت, لیکن ان کی نہیں ہوگی. اسی کے اندر یہ بھی داخل ہے, بات سے بات نکل رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں, اسی کے اندر اسی ڈھیٹ پن کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اعتراف گناہ کر لو, اعلان کر دو اپنے گناہ کا, یہ اصل میں عیسائیوں سے لیا ہے. جو مسلمانوں میں وہ خصوصاً ہماری نئی نسل کے اندر آیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. عیسائیوں کے یہاں یہ طریقہ ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ آ کر گرجا گھر میں اپنے پادری کے سامنے اس کا اعتراف کر لیتا ہے, گویا معاف ہو گیا. اعتراف گناہ ان کے نزدیک معاف ہونے کے معنی میں. تو یہ پادریوں کا اور ان کا عیسائیوں کا طریقہ ہے. اس کو ہم مسلمانوں نے بھی لے لیا کہ رسالوں میں اور اخباروں میں علل اعلان اور برملا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. حالانکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہوں کا برملا اعلان کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی. اسی لیے تمام امت اس پر متفق ہے, تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ اعلان گناہ خود مستقل گناہ ہے. کسی گناہ کا اعلان کرنا یہ بھی گناہ ہے. تو یہ اعلان گناہ جو ہے یہ ڈھیٹ لوگ کرتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ اعلان گناہ نہیں کرتا, بلکہ وہ تو پردہ پوشی کے لیے پردہ پوشی چاہتا ہے کہ بے عزتی نہ ہو, رسوائی نہ ہو, ذلت نہ ہو. اس لیے کہ ہر گناہ جو ہے وہ ذلت کا سبب ہے. کبھی دنیا میں اس کے ذریعے ذلت آتی ہے, ورنہ آخرت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, جعل الصغار علی من خالف امری, کہ جو میرے حکم کی اور میرے دین کی مخالفت کرے گا, یعنی عمل کے اندر وہ دین وہ میرے عمل کے خلاف عمل کرے گا, جعل الصغار, تو اس کی قسمت میں ذلت لکھ دی گئی. اللہ کے رسول کی حکم کی مخالفت میں ذلت مقدر کر دی گئی. کتنی بڑی چیز ہے. بہرحال تو گناہ کے اندر ذلت ہوتی ہے, رسوائی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے تمام گناہوں کی پردہ پوشی دنیا میں بھی فرمائے, آخرت میں بھی فرمائے. اور اسی پر ایک حدیث یاد آ گئی جو بخاری شریف اور دوسری کتب حدیث میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے تاکہ دوسرے لوگ نہ کچھ سنیں نہ دیکھیں, اور سرگوشی میں اس سے فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا. وہ کہے گا کہ یقیناً کیا, کیونکہ وہ ڈھیٹ نہیں تھا. ڈھیٹ تو وہاں پر بھی ڈھیٹ پن دکھائے گا, ڈھٹائی دکھائے گا. وہ کہے گا کہ یا رب یقیناً میں نے کیا. پھر دوسرے گناہ کا نام لیں گے, تیسرے کا نام لیں گے, جو گناہ اس نے کیے ہوں گے اس دنیا کے اندر نام لیں گے, اور وہ سب کا اعتراف کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ آج بس نجات نہیں مل رہی. اس لیے کہ گناہوں کو ہی سامنے لایا جا رہا ہے, نیکیوں کا کوئی ذکر نہیں. پریشان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے ان گناہوں کی دنیا میں پردہ پوشی کی تھی. وہ کہے گا کہ اے رب یقیناً میرا کوئی گناہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا تھا. فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں پردہ پوشی کی تھی, آج میں ان تمام گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں. وہاں مغفرت فرما دی. جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ لطف و کرم ہو رہا ہے تو کہے گا کہ اے رب مجھے اپنے اعمال نامے میں وہ دوسرے گناہ نظر نہیں آ رہے جو میں نے کیے تھے. اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو گناہوں پر گویا لطف و کرم ہو رہا ہے اور مغفرت ہو رہی ہے, تو اب وہ یہ کہے گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جا میں نے وہ بھی معاف کر دی. کیوں حضرت, دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو, اور دیکھا آپ نے اس کو کہ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی. یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا کرم ہے ہر مومن کے حق میں, ہر مومنہ کے حق میں. اس لیے اس کی قدر کرنا چاہیے. گناہ تو سرزد ہوگا اور ہوتا رہے گا, بار بار میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اعلان کرتے پھرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈھیٹ بن کر ٹھہر جاؤ. اور یہ کہو کہ بس جی ہم نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا, جس کا جو دل چاہے کر لے. یہ طریقہ مومن کا نہیں. تو جب ایسی صورت پیش آتی ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے اور اس میں ڈھٹائی نہ ہو, تو یقیناً گناہ کرنے کے بعد دل میں شرمندگی آتی ہے. یہی شرمندگی بنیاد ہے توبہ کے قبول ہونے کی. بغیر دل کی شرمندگی کے لاکھ مرتبہ آدمی توبہ 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 کی تسبیح پڑھتا رہے, یہ توبہ مقبول نہیں ہوگی. دل کی شرمندگی کے ساتھ اور دوسری جو شرطیں اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ایک مرتبہ بھی دل سے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا, وہ مقبول ہو جائے گی. تو شرمندگی یہ شرط اول ہے. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارے کیے, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, آگے کیا, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذَنبِهِمْ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے یا وہ کوئی برا کام کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ اللہ کو یاد کریں اور پھر توبہ کریں اور استغفار کریں, تو اللہ تعالیٰ ان کی اس توبہ کو قبول فرمائے گا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور وہ ڈٹے نہیں رہے اپنے ان گناہوں پر, وہ ڈھیٹ پر اور ڈٹائی آ گئی, وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہے. گناہ ہو گیا, اللہ کے سامنے توبہ کی, استغفار کیا, باز آ گئے, پھر گناہ ہو گیا, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, لیکن ڈٹے نہیں رہے. یعنی گناہ کے بعد وہ گناہوں کو جمع نہ کرتے رہے یہ سوچ کر کہ آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے, بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے, یا یہ سوچ کر کسی اور وقت میں توبہ کر لیں گے, بلکہ وہ نقد حساب صاف کرتے رہے. گناہ آیا توبہ آ گئی, گناہ آیا توبہ آ گئی, حساب صاف ہے. تو فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور وہ ڈٹے نہیں رہے اپنے اس گناہ پر جو انہوں نے کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. دیکھ لیجئے کتنی بڑی بشارت اس کے اندر ہے. اس کے اندر بھی وہی ڈھیٹ پن کی بات آ گئی. خلاصہ یہ ہے کہ پہلی شرط اس کے اندر ندامت ہے. ندامت کے بغیر, شرمندگی کے بغیر, یعنی دل کے یہ ضمیر کی ملامت کے بغیر سچی توبہ نہیں ہوگی. ضمیر ملامت کرے اور پھر اس ملامت سے شرمندگی پیدا ہو, اس شرمندگی سے بعض اوقات آنسو نکل آئیں, توبہ قبول ہو جائے گی. تو آج بس اسی ایک شرط کو بیان کیا ہے, انشاءاللہ آگے اور بیان کروں گا, کیونکہ تمام شرطوں میں ذرا تفصیل بہت ہے اور مختصر سی شرطیں ہیں. ہر مومن جب چاہے کر سکتا ہے, ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اہتمام کرنا پڑے. کچھ نہیں, نماز کے لیے تو اہتمام کرنا پڑتا ہے حضرت, توبہ کے لیے کوئی اہتمام نہیں. نہ وضو کی ضرورت ہے, نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ مسجد کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. رات کو بستر پر لیٹے دن بھر کی زندگی کا سر سری سا جائزہ لیا, گناہ سامنے آ گئے, دل میں شرمندگی ہوئی, ضمیر نے ملامت کی, اللہ سے معاف کرا لیا, کیا ہے اس کے اندر. اس لیے اس پر عمل کرنے کی فکر کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو اور ہمارے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ توبہ اور یہ استغفار بہترین چیز ہے, اور مومن کے لیے اس دنیا میں بہت بڑا سرمایہ ہے. ایک اور حدیث یاد آ گئی, وہ بھی عرض کرتا چلوں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس لعین نے, اور اسے راندہ درگاہ کیا گیا, بڑا چل ملایا اور بڑے منصوبے بنانے لگا کہ کسی طریقے سے بدلہ لے لوں اولاد آدم سے اور اولاد آدم سے. اس نے عرض کیا, دعا کی اللہ سے کہ مجھے ایسی قوت عطا فرما دیجئے کہ میں ذریت آدم اور اولاد آدم کو بہکا سکوں. یہ دعا کی. اس موقع پر بھی دعا قبول ہو گئی اس کی. ارشاد ہوا کہ جاؤ ہم نے تمہیں قوت دے دی, اور وہ قوت یہ دی ہے کہ تمہاری تعداد کثیر ہوگی, بہت زیادہ ہوگی انسانوں کی تعداد سے. چنانچہ جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے ہماری تعداد سے. مردم شماری ان کی کرائیے, کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے, اتنی تعداد ہے ان کی. یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, ایک مطلب اس کا یہ بھی کہ اے جنات کی جماعت تم بہت زیادہ ہو, بہت کثیر ہو انسان کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ جا ہم نے تمہیں یہ طاقت دے دی کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے. اور آج کل کے فلسفے میں, اس دور میں جو نئے نئے فلسفے چلتے ہیں, وہ کثرت تعداد پر مدار ہوتا ہے قوت کا. آج کل کا فلسفہ یہی ہے جس کے نتائج بد ہمارے سامنے موجود ہیں. اس نے کہا کہ اے رب یہ بھی کوئی قوت ہے, کثرت تعداد تو قوت کی دلیل نہیں ہے, مجھے کوئی اور قوت دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, ہم تجھے دوسری قوت دیتے ہیں کہ تو اگر انسان کو بہکانا چاہے تو نظر آئے بغیر ان کو بہکا سکے گا. اب خوش ہو گیا اور کہنے لگا لأغوینہم اجمعین, اب تو میں سب انسانوں کو بہکا دوں گا. اور دوسری جگہ فرمایا میں تمام انسانوں کو بہکا دوں گا اور جہنم میں لے کے آؤں گا. یہ اس نے کہا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے, انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے گھبرائے کہ یہ تو میری تمام ذریت کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا, لہذا مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کر لینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ, اے رب آپ نے اس کو تو یہ قوت دے دی, میں کیا کروں, یہ تو سب کو بہکا کر جہنم میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں استغفار کی, توبہ کی قوت دی, توبہ کی قوت تمہیں عطا فرما دی کہ عمر بھر کوئی شخص کافر و مشرک رہے, گناہگار رہے, آخر میں سچی توبہ کر لے سب ہوا. یہ ہے توبہ حضرت, یہ قوت ہے اس کے اندر, اور اس قوت کے کرشمے دنیا کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. جیسا کہ خود قرآن کریم بتا رہا ہے, ایک جگہ نہیں مختلف جگہ قرآن کریم نے توبہ کے فوائد بیان کیے کہ دنیا میں کیا کیا فائدے اس سے ہوں گے. نقد فائدہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, وہ یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کرنے والا اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو صاحب اولاد بن جائے گا. قرآن نے وعدہ کیا, قرآن نے فرمایا ہے, دنیا کا کتنا بڑا فائدہ ہے. بہرحال یہ چیز انشاءاللہ آتی رہے گی, جب فوائد کا بیان آئے گا انشاءاللہ. اس وقت تو بس دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اور سچے طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں. ہمارے شہر میں جو آج کل بد امنی پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالی اس سے ہمیں نجات کامل عطا فرمائے, اور ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان متحارب گروپوں کو اور فرقوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ان کے درمیان جو نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو محبتوں سے تبدیل فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.